شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دیپناه است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زائرین جو اس وقت کوئٹہ میں ہیں، اسی طرح زاداران سید الشہداء کربلا نجف اور جہاں جہاں لوگ ایام محرم میں عزاداران سید الشہداء عزاداری برپا کر رہے ہیں، آپ کے لیے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہ عزیزان محترم، آج چونکہ مجلس کے بعد نوحہ خانی بھی ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں کل کچھ گزارشات کی ہیں، آج پھر تھوڑا مشکل مرحلہ ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ موضوع گفتگو کے دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں، دو حصے ہیں، توحید اور ولایت. انشاءاللہ جب دوسرا مرحلہ شروع کروں گا تو اس میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا، اسے ترجیح دی جائے گی اور اس کے تقاضے انشاءاللہ وہاں بیان ہوں گے. لیکن آج گفتگو کا چونکہ ایک مرحلے کا سلسلہ ہے، میں نے کل عرض کیا کہ خدا وند متعال واحد اور احد ہے. دونوں صفات سے خدا وند متعال نے قرآن مجید کلام مقدس میں ذکر کیا ہے. پیغمبر خدا کی زبان مطہر سے یہ کہلوایا ہے، قل ہو اللہ احد، وہ احد ہے. کل میں نے عرض کیا کہ احد یا واحد کا معنی عموماً ہم ایک کرتے ہیں، لے ایک کا جو معنی ہم سمجھتے ہیں، حتیٰ خدا اس معنی میں بھی ایک نہیں. اگر آپ ایک تعداد میں شمار کر رہے ہیں کہ ایسا ایک جس کے لیے دوسرا ہے، تو وہ ایسا ایک نہیں ہے، وہ ایک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. اب تنہا وہ اردو والا معنی نہیں، یکتا ہے، یعنی وہ ذات و صفات میں واحد و احد ہے. واحد جب اس کے صفات کے ساتھ خدا کی طرف نظر کی جائے تو اسے واحد کہتے ہیں، جب صفات سے ہٹ کر خود اس کی ذات کی وحدانیت کی طرف نظر ہو تو احد کہتے ہیں. خداوند متعال یکتا ہے، حتیٰ وہ تعداد میں نہیں آتا. مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی وحدانیت اور اس کے واحد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جس کا دوسرا ہوتا ہے. پوچھا تھا امیر المومنین کے اپنے بیٹے حضرت محمد حنفیہ نے، بابا جان اس کے واحد ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے سب نے یہ کہا ہم اس ایک کی طرف سے آئے، اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے نبی بھیجتا، اور اگر کوئی اور خدا ہوتا اور نبی بھیجنے کے بعد اسے وہ بھی وہی قدرت دیتا. کیوں؟ ممکن ہے کوئی کہہ دے آج کہ مجھے کسی دوسرے خدا نے بھیجا ہے. اسی لیے اللہ نے جسے اپنا نمائندہ بنایا اسے معجزے کی طاقت دی ہے تاکہ اس کے دعوے کی صداقت کی دلیل بن جائے. وہ واحد و احد ہے ذات و صفات اور افعال میں، اس کی ذات کی وحدانیت اور اس کی ذات کی یہی یکتائی کا اقرار ہم اپنے کلمے کی ابتدا میں کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو آج کہنا چاہتا ہوں اور برملا کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ دوست احباب وہ ذکر کر رہے ہیں، شاید ذہنوں میں بھی آ رہا ہو جب خدا کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کا بیلنس ہونا چاہیے، وہ اس طرف گفتگو بھی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کا بیلنس نہ کیا کریں، میری بات توجہ فرمائیں. اس کی عظمت کا بیان وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، لہذا اس کی ذات کو کسی کے مقابلے پہ رکھ کے نہ سوچا کرو، یہ سوچنا بھی شرک ہے. مثلا میں عظمت خدا بیان کروں اور کوئی انسان گھبرائے، گھٹن محسوس کرے، یا یہ کہے کہ بھائی ائمہ کے فضائل کہاں گئے، اسے پتہ ہی نہیں ائمہ کا خدا سے تعلق کیا ہے. اگر پتہ ہوتا نہ یہ سوچتا نہ یہ کہتا، نہ یہ سوچتا نہ یہ کہتا ہے، ہر روز کہہ رہا ہو. خالق اور مخلوق کا یہ ربط ہے جو عبد و معبود کا ربط ہے، اگر اس عبد و معبود کے رابطے کی معراج دیکھنی ہے تو وہ ائمہ ہے، ائمہ. اور وہ تمام کمالات، وہ تمام فضائل و مناقب، ان کا سرچشمہ وہ ذات ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے ہر امام نے اپنے تمام کمالات کو اس کی طرف پلٹایا، اس کی طرف پلٹایا۔ لہذا یہ نظریہ، یہ نقطہ نظر کے مقابلے پہ لایا جائے، میں نے پہلی گفتگو میں پرسوں کہا، اس کے مقابلے پہ کوئی ہے ہی نہیں، آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ رات میں نے عرض کیا نا کہ وہ سوال کیا تھا کسی نے کہ خدا اگر قادر مطلق ہے تو اپنے جیسا خدا کیوں نہیں بنا سکتا، تو ایک دوست نے، اس نے تو اپنا نام بھی لکھ لیا، اس نے میسج میں کہا تھا میرے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ مولا علی ہے خدا جیسے، خدا نہیں ہے۔ اب یہ اس کے سمجھ کا مسئلہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ لیسا کمثلہ ہی شیئن ہے، وہ جو بن رہا ہے بن رہا ہے، تو پہلی شرط ہی مفقود ہو گئی خدا ہونے کی، چونکہ بن رہا ہے جو بنانے والا ہے وہ بننے والے سے پہلے ہے، تو پہلی شرط ہی نہ رہی بھائی، جو بن رہا ہے جیسا بھی بنے بن رہا ہے، اور جو بنا رہا ہے اگر اس میں بنانے کی صلاحیت نہیں تو بنا کیسے رہا ہے، تو اس کی قدرت کا اظہار یہ ہے کہ ایسا بنائے کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کی قدرت کا ادراک حقیقی ہمارے بس میں نہیں، چونکہ اگر آپ کہیں کہ جتنی قدرت اس ہستی کی ہے اتنی ہی خدا کی ہے تو محدود ہو گیا، ہو گیا یا نہیں بھائی؟ اب اگر آپ کہہ دیں اللہ کے پاس 100% چیزیں ہیں اور 90% ادھر بھی ہیں تو محدود تو ہو گیا، وہ 10% ہی رہ گیا نا، تو ادھر 100% کہہ کے بھی ادھر کا تعین نہیں کر سکتے، میری بات نہیں پہنچی ہے؟ ادھر 100% بھی مان لو پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر بھی 100% ہے، یہ ہمارے الفاظ میں گنجائش نہیں کہ ادھر 100% کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں ادھر بھی معلوم نہیں، ہماری نسبت دیکھو تو ہمیں پتا نہیں کہ ان فضائل کی انتہا کیا ہے، چونکہ ہماری عقل و فکر و شعور و تدبر محدود ہے، ہم آسمان کی یہ وسعت جو آپ کے سروں پر ہے، آسمان کی وسعت اس کو درک کر رہے ہیں یہ کتنی ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وسعت لامحدود ہے، لیکن وہ لامحدود آپ کی نسبت ہے، اس کی نسبت نہیں جو خالق ہے۔ میں نے عرض کیا ہے مجلس کی ابتدا میں مشکل باتیں ہیں، یہ آج آپ کو ساتھ چلنا ہے، یہ انشاءاللہ یہ مراحل طے کرنے ہیں ہم نے، اگر ہم نے یہ مراحل طے کیے ہوتے، اپنے نوجوان بھائیوں تک مجلس کا یہ پہلو بھی پہنچایا ہوتا تو ہمارے ذہن قصے کہانیوں کے عادی نہ رہ جاتے، عادی نہ رہ جاتے۔ توجہ فرمائیں گے، وہ محدود لامحدود بعض اوقات نسبت کی وجہ سے ہے، آپ کی نسبت جو شے لامحدود ہے ضروری نہیں اس کی نسبت بھی لامحدود ہو جو اس کا خالق ہے، آپ اگر اس کی نسبت اس کی طرف دیں گے جو خالق ہے تو اس کو کیا نسبت اس کی ذات سے، اس کے لیے تو اس کی لامحدودیت کا تصور ہی نہیں، چونکہ یہ جہاں بھی چلا جائے بنانے والا وہ ہے۔ بس ذہن میں یہ رکھیے، اپنے عقیدے میں یہ رکھیے کہ یہ فضائل جو ائمہ کے ہیں، یہ فضائل میری عقل و فکر و شعور اور میرے لیے لامحدود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ دیکھتا ہوں کہ دینے والا ادھر ہے اور لینے والے ادھر ہیں، تو اسی بنیاد پر یہ مناقب اور فضائل جتنے میرے قلب میں بڑھتے جائیں، میرے دل میں ائمہ کی عظمت جتنی بڑھتی جائے، اب ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جن کو دیے ہیں جب وہ اتنے صاحب عظمت ہیں تو جو دینے والا ہے وہ کتنا صاحب عظمت ہے، وہ کتنا صاحب عظمت ہوگا، اس کی عظمت کیا ہو، اس کی عظمت کا ادراک و احساس کون کرے، کون کرے؟ یہ وہی کرے گا جس کی معرفت اس کی ذات کو ہوگی۔ اب توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں میرے دوستو، ایک سوال کل نے کیا دوست نے، اور اسی سے مربوط ہے گفتگو بھی آگے بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہو جائیں گی. سوال کیا انہوں نے کہ ائمہ اپنی مناجات میں یہ جو گریہ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, اس گریے کا مقصد کیا ہے؟ اور خدا کہتا ہے کہ میرے ولی وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ حزن. تو وہ دنیا کی نسبت ہے, اللہ کی نسبت تو خوف ہے, خشیت الہی کا تصور ہے. سوال یہ ہے کہ ائمہ کے خوف کی جہت اور سبب کیا ہے؟ سوال کیوں پیدا ہوا؟ چونکہ ہم کہتے ہیں معصوم ہے, جب معصوم ہے تو گناہ ہی کوئی نہیں, اور جب گناہ نہیں تو پھر رونا کیسا ہے نا. سوال یہ سوال ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں ساری ساری رات بندگی میں, اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ جو دعائے کمیل میں ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں. خوف آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے دو طرح کا ہے, ایک خوف عقلی ایک خوف نفسی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خوف نفسی کیا ہے اور عقلی کیا ہے؟ خوف نفسی یعنی جب آپ کو کسی شے سے ضرر پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے, یہ خوف اس شے سے ہے چونکہ اس سے خطرہ ہے, یہ خوف نفسی ہے. آپ اس شے سے ڈر رہے ہیں, اس شے سے ڈر رہے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں, آپ سب تشریف فرمائیں, اگر یہاں سانپ آ جائے تو ڈر جائیں گے نا, تو بڑے بڑے لوگ سانپ سے ڈر جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں کلیشن کوب لے کے آ جائے, اب آپ سب ہم خوف زدہ ہو گئے, وہ آ گیا سامنے, ڈر تو رہے ہیں, خوف تو آیا دل میں. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ خوف اس سے ہے. کیوں خوف ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس سے خطرے کا, ضرر کا خطرہ ہے, ایسے ہی ہے نا, نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ اس سے ڈر رہے ہیں چونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے, یہ خوف ہے, خوف نفسی. اللہ سے ایسے ڈرنا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, خدا سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا آپ کو خطرہ ہے. تو پھر خوف خدا کا معنی کیا ہے؟ اب انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی. عزیزو یہ جو خوف آپ کو پیدا ہوا نا کسی شے کے ضرر سے, یہ خوف نفس میں ہے. یہ خوف جو اس سے پیدا ہوا ضرر پہنچنے کے ڈر سے ہوا. اب دوسرا جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے خطرہ ہے, اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی اتنی عظمت ہے, اس عظمت سے وہ رعب آپ کے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے. آپ کے دل میں اور آپ کے دل پہ جو رعب طاری ہوا ہے, اس رعب کی وجہ سے جو خوف پیدا ہوا وہ نقصان کے ڈر سے نہیں ہوا, وہ عظمت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. نہیں, بات آسان کروں, بات آسان کروں, بات آسان کروں. مثلا ابھی میں نے مثال دی, وہ کلیشن کوب والا آ جائے, آپ ڈرے ہیں نا, وہ خوف اور تھا. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر, میرا اور آپ کا آقا و مولا امام زمان آ جائے, دیکھیں میں نے آپ سے کہا نہیں لیکن آپ سب نے توجہ فرمائیں گے. میں نے آپ سے کہا نہیں, آپ نے صلوات پڑھی, یہ جو صلوات پڑھی میں نے امام زمان کا نام لیا, آپ نے کیوں پڑھی؟ یہ دل میں عظمت ہے نا. ابھی ابھی ہم امام کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے لیکن دل میں ایک امام کی عظمت کا احساس ہے, ہے نا. اگر امام خود آ جائے بالمشافہ, ہمیں یہاں آ جائے, میں مجھ میں یہ جرت ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں, وہ کون مجبور کرے گا کہ یہاں سے جلدی اتر جاؤں, ان کی قدم بوسی کروں؟ کون سی شے مجبور کرے گی؟ ان کی عظمت. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ جب کسی کی عظمت دل میں آ جائے تو اس عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کے حضور جاؤ تو ایسی عاجزی اور انکساری میں جاؤ کہ جو اس کے شایان شان ہو.
اور یہ عجز و انکساری جتنی بڑھتی جائے گی اور اس کا احترام جتنا بڑھتا جائے گا, اس احترام کی وجہ سے جو عاجزی جو انکساری آپ دکھا رہے ہیں یہ آپ کی بزرگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. عزیزو اگر امام زمان کی آپ کے دل میں اتنی عظمت جتنی عظمت جتنا احساس ہوگا اتنا ہی احترام آپ کے وجود میں ظاہر ہوگا. اب خود سوچو مجھے امام کی عظمت کے ادراک احساس میں میں اور آپ ناقص انسان ہیں, ہماری تو معرفت میں بھی وہ نقص ہے, ہمیں تو حقیقی مقام کا احساس بھی نہیں ہے. خود سوچو جب امام کے آنے پہ تمہاری یہ حالت ہے, اب امام کو خدا کی نسبت دیکھو. جب امام عظمت الہی کا جو ادراک اور معرفت قلب امام میں ہے وہ کائنات میں کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے جب مصلی عبادت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ادھر عظمتوں کا سر چشمہ ہے اور مسلسل وہ نعمات کی بارش ہو رہی ہے, تو اس نعمات کو درک اور احساس وہی کرے گا جو پوری کائنات کے لیے نعمتوں کا واسطہ بن رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب جب اس منزل پہ امام پہنچتا ہے تو ادھر اپنے وجود کے فقر کو دیکھتا ہے, ادھر اس کی بے نیازی کو دیکھتا ہے. جتنا ادھر سے احساس فقر بڑھتا جاتا ہے ادھر سے اتنا احساس نیاز بڑھتا جاتا ہے. اور جب امام اپنی معرفت کے ساتھ اس کی عظمت کا ادراک کرتا ہے تو آنکھوں سے شوق عشق جاری ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا میرے دوستو, ائمہ کی مناجات کو عام شے نہ سمجھو, ان کو عام شے نہ سمجھو. یہ پکارنے والا کسے پکار رہا ہے؟ میری طرف دیکھنا میرے دوستو, میری طرف دیکھنا, توجہ کرنا. جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے دل و دماغ میں جگہ دینا. یہ مناجات کرنے والا کون ہے؟ ادھر والا ادھر والے کو پکار رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ائمہ کی روایات میں انداز اور ہے, ائمہ کی مناجات میں انداز؟ کیوں؟ روایات میں بھی وہی معصوم, مناجات میں بھی وہی معصوم. روایات میں خطاب کرنے والا معصوم ہے, مخاطب آپ ہیں, سننے والے ہم ہیں. تو جیسا سننے والا تھا ویسا کلام کیا. مناجات میں پکارنے والا معصوم ہے, جسے پکار رہا ہے وہ ہے. تو امام خمینی فرماتے ہیں اگر تم نے خدا کے معرفت حاصل کرنی ہے کہ اس کی صفات و ذات کی معرفت کیا ہے تو ان کے خطبات پڑھو, اور اگر یہ جاننا ہے کہ اسے پکارو کیسے تو مناجات پڑھو. اس مناجات کا رشتہ جو توڑ رہا ہے وہ آپ کو ولایت سے جدا کر رہا ہے, چونکہ ولی آپ کو خدا سے جوڑنا چاہتا ہے اور اس ولی کے بغیر آپ خدا سے جڑ ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ ہمارے ملک کی مشہور نوحہ خان شخصیت, اب میڈیا کی وجہ سے ہر جگہ ہر شخصیت کا تعارف ہوتا ہے, انشاءاللہ تشریف فرما ہیں. اور میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا, گفتگو سمیٹ کر تاکہ آپ وہ عبادت کے دوسرے سلسلے سے بھی انشاءاللہ منسلک رہیں اور اس سلسلے سے اس سلسلے تک پہنچیں. یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو, میرے بھائیو, عزیزو, میں نے عرض کیا مکتب آل محمد, مکتب اہل بیت اور خصوصاً مکتب علی میں محبت علی آتی ہی اس دل میں ہے جس دل میں خدا ہو. اگر بندگی علی نہیں ہے, اگر بندگی خدا نہیں ہے تو کوئی محب علی بن ہی نہیں سکتا, بن ہی نہیں سکتا. کوشش کر لے نہیں بن سکتا. اس حصول محبت علی کا ذریعہ یہ ہے، چونکہ محبت وہ دیتا ہے، وہ محبت اور معرفت علی وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہی ہے نا، میں نے ابھی کہا نا کہ جب اسے علی سے اتنی محبت ہے، وہ کہتا ہے مجھے وہ بندگی نہیں چاہیے جس بندگی میں محبت علی نہ ہو، تو ادھر والے بندے کا کیا مقام ہے اس محبت خدا میں، اس محبت خدا میں کیا مقام ہے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا کسی نے، کہا اتنا مقام ہے، توجہ فرمائیں گے، اتنا مقام ہے محبت خدا علی کی نظر میں، وہ مقام و عظمت توحید کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے، علی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا۔ نہیں میں جلدی میں جملہ کہوں گا، علی نے 25 سال اپنا حق غصب ہوتے دیکھا، تلوار نہیں اٹھائی، ایسا ہی ہے نا بھائی، علی کے منکر اور علی کا مخالف تھا، علی نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا نا، لیکن اللہ کا دشمن علی نے نہیں چھوڑا، خود سمجھو علی کی نظر میں اللہ کی عظمت کیا ہے، کیا عظمت ہے، وہ خیبر سے لے کر احد سے لے کر یہ خیبر تک، یہ کس کے دشمن تھے، اس کے دشمن تھے نا، ایسے ہی ہے نا، اس کے دشمن تھے نا، اور توجہ فرمانا، جس نے علی کو، توجہ فرمانا، جس نے علی کو رسول کا بنایا ہوا نہیں مانا، علی نے اس پہ تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جس نے علی سے کہا تو خدا ہے، تلوار اٹھائی، میں نے بات کہہ دی ہے، سوچئے گا، جس نے اللہ کا بنایا ہوا علی کو نہیں مانا، علی نے کہا خدا پر معاملہ چھوڑ دیا، لیکن جس نے کہا تو خدا ہے، علی نے تلوار چلا کر بتایا کہ مجھے اللہ کا بنایا ہوا جو نہیں مانے گا اس کا معاملہ تو خدا پہ چھوڑ دوں گا، لیکن جو خدا مانے گا اس کا معاملہ یہی حال کر کے چھوڑوں گا۔ میرے مولا نے سمجھا دیا، میری نظر میں کس کا معاملہ کس پر چھوڑو، میں نے بات کہہ دی ہے، علی نے سمجھایا میری ذوالفقار چلانے کا مقصد کیا ہے، علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کا بنایا ہوا نہیں مانے گا تو تلوار نہیں چلاؤں گا، یہ عذاب چلے گا، لیکن جو اللہ کو نہیں مانے گا یا مجھے اللہ کہے گا یہی تلوار چلا کے بتاؤں گا جس کا انجام یہاں جہنم ہے وہاں جنت کیسے ہو۔ بھائی جو علی کی تلوار کے سائے میں آ جائے وہ یقیناً جہنمی ہے، ہے یا نہیں ہے نا، تو جو تلوار علی کے نیچے سے گزر گیا وہ قابل تعریف نہیں، وہ قابل تعریف نہیں ہے، چونکہ علی کی تلوار جب چلے نہ چلے تو مصلحت خدا ہے، جب چل گئی تو اب جب چلی ہے تو جس پر چلے گی وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعہ ذہنوں میں آ گیا، مالک اشتر جنگ صفین، جنگ کا پہلا دن ختم ہوا، دیکھنے لگا چونکہ تلوار سے لوگ مارتے تھے، 999 میں نے مارے، مولا 1000، دل میں سوچا ایک مار لیتا آج علی کے سامنے، ذرا جا کے مولا کے دست بستہ عرض کرتا، خادم نے بھی 1000 مارے، کہا ادھر دروازے سے آواز آئی، مالک جی، کہا علی نے بلایا ہے، مولا نے بلایا ہے، یہ عرفان اسلامی میں یہ روایت لکھی آغا انصار جان نے، مولا نے بلایا، چلے پہنچے مولا علی کے سامنے، کہا مالک کیا سوچ رہے تھے، مالک کیا سوچ رہے تھے، سنو گے، کہتے ہیں یا علی بتاؤں کیسے جب آپ کو پتا ہے، پتا ہے تو زبان سے کیسے کہوں، جب دل میں آنے والی بات آپ نے تو زبان سے کیسے کہوں اتنی معرفت ہے؟ کہنے لگے کہ مالک آج سن لے، تیرے تلوار چلانے میں اور میرے تلوار چلانے میں فرق ہے، تیرے سامنے جو آیا چل گئی، میں تلوار چلانے سے پہلے سات پشتے آنے والی دیکھتا ہوں، اگر ان میں ایک بھی میرا ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس علی کی تلوار اگر کسی پر چلے تو وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور خدا کی قسم ہم نے تو اس علی سے اس کی عظمت سیکھی، جو جس علی کو، توجہ فرمانا آخری جملے کہہ رہا ہوں عزیزو، میں نے پرسوں یہ جملہ کہا تھا، لوگوں نے کہا ہمیں خدا مانو مانو، ہمیں خدا مانو ہمیں مانو، لوگوں نے نہیں مانا علی سے، لوگوں نے کہا تو خدا ہے، علی نے نہیں مانا۔ یہ جملہ فرحان بھائی کے لیے کہا ہے، علی کو لوگوں نے کہا تو خدا ہے، علی نے کہا نہیں میں خدا نہیں، مجھے بندگی پہ فخر ہے۔ خدا وہ بنتا ہے جسے پتا نہ ہو خدا کہتے کسے ہیں، توجہ فرمائی، جسے پتا ہو خدا کسے کہتے ہیں اسے خدائی پہ فخر نہیں، اسے بندگی پہ فخر ہے، اسے بندگی پہ فخر ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بندگی کے ایسے نمونے، ایسے نمونے، پہلا علی بندگی کی اس منزل پر اور چوتھا علی زین العابدین، وہ بندگی کی کون سی منزل، کون سی منزل؟ میرے 12 اماموں میں بندگی کی یہ منزل یہ چوتھے کو ملی، کون سی منزل؟ اتنا مظلوم لیکن بندگی کی معراج، مظلومیت کے ساتھ بندگی کی معراج، بندگی کی معراج۔ میں ایک مصائب پڑھا کرتا ہوں، دوست نے رات کہا کہ دو محرم ہو گئی، آپ نے وہ نہیں پڑھا، مناسبت سے پڑھتا تھا دو محرم کو، معذرت چاہتا ہوں، کہ جب مولا مکے سے نکلے ہیں تو حج نہیں کیا، ایسے ہی ہے نا؟ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج، مولا نے حج کے احرام نہیں باندھے تھے، وہ عمرہ تمتو کے احرام توڑنے کے بعد مولا نے قصد کر لیا جانے کا۔ فرزند رسول جب کعبے سے نکلنے لگے نا تو کعبے کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا کعبہ میرا آخری سلام، کہا مجھے تیری عظمت کا پتہ ہے، تجھے بنانے والا میرا دادا ابراہیم ہے، تجھے بسانے والا میرا بابا ہے، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں کعبہ، میں تیری عظمت کو جانتا ہوں کعبہ، حسین کو بہت دکھ ہے کہ تیرا حج کر کے نہیں جا رہا، لیکن تیرے مقصد حج کو کربلا میں برپا کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حج کو بچایا کیسے جاتا ہے۔ کعبہ دیکھ تجھ میں اور مجھ میں کتنی مشابہت ہے، یہ تمثیل میں کہہ رہا ہوں، کتنی مشابہت ہے۔ کعبہ تیرا حج 10 ذی الحج کو مکمل ہوتا ہے، میرا حج 10 محرم کو ہوگا، وہ مقصد حج بھی 10 محرم کو ہوگا۔ کعبہ تیرا طواف کیا جاتا ہے، تیرے طواف کے ساتھ چکر ہیں، میں بھی کربلا میں طواف کروں گا، فرق اتنا ہے تیرے طواف کے ساتھ چکر ہیں، میرے طواف کے 70 چکر ہیں۔ کبھی اکبر پکاریں گے، کبھی قاسم پکاریں گے، کبھی اون و محمد پکاریں گے، کبھی مسلم ابن اوسجا پکاریں گے، کبھی حر پکاریں گے، کبھی عباس پکاریں گے۔ کہا کعبہ تیری صحیح کی جاتی ہے، لیکن صحیح کرنے والا بھوکا اور پیاسا نہیں ہوتا، میں بھی کربلا میں ایک صحیح کروں گا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، آغوش میں 6 ماہ کی قربانی ہوگی۔ کعبہ تیرے حج کا ایک مناسک حج وہ مقام منا کی قربانی ہے، لیکن فرق ہے تیری قربانی بھی ہے میری قربانی بھی ہوگی، فرق اتنا ہے تیری قربانی مقام منا پہ ہوتی ہے، میری قربانی مقتل میں ہوگی، فرق اتنا ہے تیری قربانی جانور کی دی جاتی ہے، اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، چارہ کھلایا جاتا ہے، دوسرے جا جانور سے ہو سکے تو دور کر لیتے ہیں، لیکن جو قربانی میں دوں گا بطول کا بیٹا ہوگا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، 70 قدموں پہ بہن ہوگی، شمر کا نجس ہاتھ ہوگا، 70 قدموں پہ دیکھ رہی ہوگی، رو رو کے کہے گی اور میرے نانے کی امت، میرے نانے کی شریعت میں جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، یہ تو رسول کا بیٹا ہے۔ کہا کعبہ تیرا حج مکمل ہونے کے بعد 13 ذی الحج کو حاجی گھروں کو جاتے ہیں، جب اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں، کوئی ہار پہناتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے، کوئی شربت پلاتا ہے، ہائے کربلا میں میرا حج مکمل ہوگا، خیموں کو آگ لگ جائے گی، میرے حاجیوں کے سروں سے چادریں چھن جائے گی، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، میری 4 سال کی حاجی میری سکینہ کو تماچے کوئی دور چینے گا، کوئی گھوڑوں کے ساتھ دوڑائے گا۔
Yeah.